کہو تو کہاں کہاں دروازے میں تو قفل ہے گردن میری دروازے میں تو قفل ہے گردن میری یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا زندہ ہے بند روزہ رضوان خدا زندہ ہے بند روزہ رضوان خدا زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غام ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دام بانوں سے یہ کتاب کبھی نہ بچا بانوں سے یہ کتاب کبھی نہ بچا ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اما لٹوں گی آج جب ہے اما لٹوں گی آج جب ہے تھا بانو پکاری لٹتو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نا نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھنے تماچے لگے کان شکوا لٹنے سے میری بیوی کا پردہ نہیں لٹنے سے میری بیوی کا پردہ نہیں زینب کی پشت نو کے سنا سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی امید پر میری پیاری لٹنے کی امید کبرا ہے اور تم ہو یہ سجا دینا تما گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہو بے نشا وہ بولی ہم رہیں گے سلامت ہم کہاں مانے کا خدا نہ کرے ایسا کی مانے کا خدا نہ کرے ایسا کی عرض دیکھ لوگی جو پچھلی کو ہوئے گا بابا جی رونے والی کو سب کن بھرو بابا جی رونے والی کو سب کن بھرو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیر سے سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو بل ہو سکی نہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکل آسان کا حیدر کی پوتی مشکل آسان کا مر گئی
رحم اللہ من قرأ الفاتحة. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلاة الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں اس کی استجابت کروں گا، اس آواز کو سنوں گا، اس پکارنے والے کا جواب دوں گا، اور اگر تم نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تم نے اگر میری عبادتوں پہ اکڑ دکھائی، غرور کیا، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں تمہیں جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دوں گا. وہ پروردگار عالم جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ خداوند منان جو ارتکاب گناہ کے بعد 24 گھنٹے اس کو مہلت توبہ دیتا ہے، وہ خداوند منان کہ جو اپنے بندے سے یہ کہہ رہا ہو، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکہ دے دیا، کس نے بہکا دیا، کس نے گمراہ کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، وسواک وعدلک، اور تجھے تیری ضرورتوں سے زیادہ دیا اور تیرے ساتھ انصاف کیا. وہ خداوند منان کہ جس نے اپنے بندے سے محبت کے اظہار کو اس قدر بڑا کر کے پیش کیا کہ تمام عبادتوں میں جس عبادت کو سب سے بڑا مانا گیا کہ جس کے قبول ہونے پر تمام عبادتیں قبول، جس کے رد ہونے پر تمام عبادتیں رد ہو جائیں، ان قبلت قبلت ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا، کہ اگر یہ عبادت قبول ہو جائے تو ساری عبادتوں کا نمبر آئے کہ اس کو شمار کیا جائے، اور اگر پہلے یہی رد کر دی گئی تو پھر ساری عبادتیں انسان کی مردود ہیں۔ تو پروردگار عالم کہ جس نے اپنی عبادت، جس کا نام نماز ہم فارسی میں کہتے ہیں اور عربی میں صلات کہتے ہیں، کہ پروردگار عالم نے اس نماز میں جس سورے کو پڑھنا واجب قرار دیا، سورہ الحمد، وہ سورہ قرآن کا واحد سورہ ہے کہ جو بندے کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن اللہ کی زبان میں نازل، لیکن سورہ الحمد بندے کی زبان میں، کیونکہ اللہ نہیں کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رحم کی التجا نہیں کرے گا، عبادت کی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ اس لہجے کو بندے کی زبان سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یعنی اس لہجے کو اتنا پسند کیا کہ ہر آیت کے شروع میں اس کو کہلوا رہا ہے، ہر سورے سے پہلے اس کو کہلوا رہا ہے۔ اللہ نہیں کہے گا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بندہ کہے گا، تو بندے کے لہجے کو اس قدر پسند کیا کہ اپنے تمام سوروں میں اس کا استعمال کیا، ایک سورے کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ مسئلہ دوسرا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ الحمد کو، تو عزیزو ہم جو آج سب مل جل کے بیٹھے ہیں، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، جس نے عبادتوں کو اس طرح سے انجام دیا کہ آپ کا لقب ہی زین العابدین پڑ گئے، صلوات پڑھیں محمد والے، اور اتنے سجدے کیے کہ سید ساجدین کا لقب نہیں ہے، سجدہ کرنے والوں کا سجدہ، اور سجاد بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سید ساجدین سے بڑا لقب ہے سجاد، کثرت سے سجدے کرنے والا، سجدہ کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والا مبالغہ ہے۔ تو اس امام نے اس امت کو، کیونکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کے بعد امت مسلمہ کی صحیح تربیت اور پرورش کی ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام پر، امام علی مقام کی زندگی کے تین حصے، ایک حصہ وہ ہے کہ جس جو اپنے باپ کے دور میں، اپنے بابا کے دور میں اس نے گزارا، اور وہ جوانی کا دور ہے امام حسین کی علیہ السلام کے حیات میں، کربلا سے پہلے کا وقت، وہ حصہ پورا امام کا عبادت میں گزرا۔ کیوں؟ کرنا وہی تھا، جب ایک امام کچھ کہتا ہے تو بقیہ کا وہی کرتے ہیں، بابا امام وقت تھے، تو امام سید ساجدین نے عبادتوں کو اس طرح سے گلے لگایا کہ لوگوں کو علی مرتضیٰ کی عبادت یاد آئے۔ دوسرا دور آپ کا کربلا سے شروع ہوتا ہے اور مدینے کی واپسی تک، اس دور میں امام کی مختصر سی زندگی، جس میں امام نے اس دور کو اسیری میں گزارا اور سفر میں گزارا، لیکن اس اسیری اور سفر کے دور میں، مختصر سے دور میں، اس امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ہم کس خاندان کے ہیں، اور ہمارا ہدف کیا ہے۔ عزیزو اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات نہ ہوتے، ہمارے امام کا یہ مظلومی بھرا سفر نہ ہوتا، تو واقعہ کربلا کو واقعہ کربلا میں ختم کر دیا جاتا۔ لیکن کیا کہنے امام زین العابدین کی، کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے خطبات کا، اپنی تقریروں کا انتخاب کیا، کوفے میں پہنچے تو اپنے بابا سے متعارف کرایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تم نے مہمان بلایا، میں اس کا بیٹا ہوں جو تمہاری قسمت سنوارنے والا تھا۔ کیا امام حسین کو کوفے میں نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے، لیکن بے وفائی کے بعد امام کا صحیح احساس کرانا، اور جس کے ذریعے سینکڑوں انقلاب ایک کے بعد ایک آتے گئے، اور توابین کا انقلاب آیا، اور اس کے بعد مختار جیسے حکمران کو کوفے میں حکومت ملی، یہ سب امام کے آتشی خطبوں کا اثر۔ جناب مختار اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، امام جو پیچھے ایک راستہ چھوڑ کے گئے اس کی وجہ سے. اس کے بعد جب آپ شام میں گئے تو شام میں علی مرتضی علیہ السلام کے متعارف کرایا کہ وہ شام والے جو مولا کائنات کے سلسلے میں 40 سال سے ممبروں سے بری باتیں سن رہے تھے, اس مولا کائنات کا, اس اپنے جد امجد کا تعارف اس طرح سے کروایا کہ صبح قیامت تک کے لیے امیر المومنین کے کمالات اور شرف سے واقف ہو گئے اہل شام. یہ امام کا. اس کے بعد جو امام کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے مدینے رہا ہو کر مدینے آنا, اور یہ دور بڑا مظلومیت کا دور. امام واپس آئے, آپ کے ساتھ 200 یتیم بچے, امام کے 72 ساتھیوں میں سے جو بھی شادی شدہ تھے ان کے سارے بچے ملا کے 200 بچے اور بیوائیں, مدینے کے 140 گھروں کی سرپرستی جنہوں نے امام کی پناہ لی. امام ہم جیسا آپ جیسا نہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے برا کر دیا تو اس کے رشتہ دار سے بدلہ لیں. بنی امیہ کے 140 خاندانوں نے اپنی پناہ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کیا کہ فرزند رسول یہ آپ کے نانا کا مدینہ اور ہم آپ کے پناہ گزیر ہیں. اب امام کے پاس دوستوں کو مدینے سے بھگا دیا گیا, بنی ہاشم کے جوان مار دیے گئے, 200 بچے یتیم, بیوائیں اور مدینے کے جتنے بھی ہاشم خاندان کی عورتیں اور بچے بچے ہیں وہ سب امام کی ذمہ داری ہیں. اس کے علاوہ 140 خاندان بنی امیہ کے. اب امام کے ساتھ ایک تو ذمہ داری یہ ہے, خمس زکات یہ آنا بند ہو گیا, تمام مومنین کے رابطے میں امام سے قطع ہو گئے. اس زمانے کے ظالم ترین افراد امام کے دور حکومت میں, امام کے دور امامت میں, یزید اپنے زمانے کا بدترین انسان. یزید ظالم انسان نہیں تھا, فقط ظلم کرنا بہت سے دنیا میں بادشاہ ہونے کی, اصلا یزید شرافت انسانیت کو نہیں جانتا. یزید کی پیدائش ایک خیمے میں ہوئی جنگل میں, اس کی پرورش نہیں ہوئی جہاں پر کچھ اس کے لیے اشعار کہنے والی عورتیں, کچھ شکار کرنے والے جاہل بدو اور کچھ اس کے پیالے کو مے سے بھرنے والی عورتیں. اس کے علاوہ یزید نے کوئی معاشرتی کے انسان سول سسٹم کو نہیں جانتا ہو, جس نے معاشرتی نظام کو نہیں دیکھا ہو کہ ماں کون ہے, بہن کون ہے, بھائی کون ہے, پڑوسی کون ہے, تو ان کے حقوق سے وہ کیا وقت ہے. یزید نے جو سب سے بڑا وار کیا تھا وہ شریعت کے ساتھ ساتھ انسانیت پہ بھی وار, انسانیت کے ہر رشتے کو اس نے تار تار کر دیا. انسانیت کے ہر رشتے کو یزید نے تار تار کر دیا. تو اب ایسے ظالم اور جابر اور جاہل انسان کا مقابلہ ایک اس انسان کے سے کیا جائے کہ جس نے اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ سے اٹھانا پسند نہیں کیا. امام کے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مولائے کائنات کے خطبے ہمیں ملتے ہیں نہج البلاغہ میں, اور امام سجاد کی دعائیں ملتی ہیں. ابھی جو خطبے میں اور دعا میں کیا فرق ہے؟ یہ منبر ہے خطبہ دینے کے لیے, تقریر خطبہ نہیں, خطابت کے لیے. اس کا رول یہ ہے کہ میری پشت قبلے کی طرف ہے اور آپ کا رخ قبلے کی طرف. خطبہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب مخاطبین بیٹھے ہوں. جب کوئی خطاب سننے والا ہو, مولائے کائنات تک لوگ تھے جو مولا کی بات سنتے تھے, اس لیے خطبے ملتے ہیں. لیکن سید سجاد کے زمانے میں آتے آتے لوگ اس طرح سے بھاگ گئے کہ کوئی ان کی سننے والا نہیں. جب کوئی سننے والا نہیں ہے تو امام نے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ کیا کہ پوری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف منہ کر لیے, قبلے کی طرف ہو کر بیٹھ گئے, اور اپنی دعاؤں میں, اپنی پرسوز آواز میں ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی شروع کی. امام سے جب گناہ نہیں ہوا تو وہ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام سے جب گناہ نہیں ہوا تو وہ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے جب کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا تو اس کے لیے رو کیوں رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے کرائیٹیریا بنانے کے لیے کہ جب ہم اس مقام پہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے گریا و زاری کر رہے ہیں تو ابھی تم بہت پیچھے ہو. کسی بھی چیز کو جب بیان کیا جاتا ہے, جیسے موت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ماتا ناسا حتی لمبیا, موت سبھی کو آنی ہے چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہو. تو جب اللہ کا مقرب ترین مخلوق انبیاء ہیں, جب ان کو موت آنی ہے تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو کسی بھی چیز کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کی چیزیں بیان کی جاتی, یا اس کا ہائیسٹ پوائنٹ بتایا جاتا ہے یا اس کا سب سے نیچے پوائنٹ بتایا جاتا ہے. سب سے نیچے پوائنٹ بتایا جاتا ہے, ڈاؤن پوائنٹ کو. تو امام کے ساتھ جب وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر خود دعائے مکارم الاخلاق اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والی بشریت کو وہ تربیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری یہ دعا باقی رہ جائے گی, جس کو پڑھ پڑھ کے میرے دور کا ہر مومن اپنی آبرو کو اللہ کے سامنے صحیح کر سکے, اپنی بات کو اللہ سے پہنچا سکے گا. ہم جیسا گناہگار انسان اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارنے لگا, یہ سب صدقہ ہے امام کی مظلومیت کا اور امام کی دعاؤں کا. ورنہ ہماری زبان میں وہ طاقت کہاں تھی کہ اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکار لیتے. عزیزوں, امام کے اس مظلومیت بھرے دور میں کہ جب امام گناہ نہیں کر رہے تو پھر وہ ہماری تربیت کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, کہ خانہ کعبہ میں نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک طواف اور نماز پڑھ رہے ہیں. طواف کرتے ہیں, رکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روتے ہیں. اور جب یہ حال دیکھتا رہا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ تھک کے سونے لگ گئے, خانہ کعبہ کو خالی کر کے جانے لگ گئے. خانہ کعبہ میں کافی جگہ رہ گئی, جب چلے جائیں گے لوگ تھک کے سونے کے لیے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں کہ خدایا یہ دھیرے دھیرے تارے چھپتے جا رہے ہیں, خدایا دنیا کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہیں لیکن تیرا کرم, تیرا لطف باب توبہ کھلا ہوا ہے. یعنی لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی مانتے مانتے لیکن تیرا دینا بند نہیں ہوا. یہ ایک جملہ عزیزو ہمارے اندر انقلاب لا سکتا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ دینے سے نہیں تھکتا ہے. اللہ میں اور بندے میں ایک چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں. سلوات کے نام یہاں پہ میرے دوست رہتے ہیں عزیز بھائی, جیسے ماشاءاللہ سبھی مومنین میرے دوست ہیں لیکن ایک نام منصور بھائی بھی رہتے ہیں آج کل, سلوات پڑھے محمد والا. عزیز صاحب میرے بہت اچھے دوست, بڑے معذرت کے ساتھ مجھے بہت چاہتے, مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ بھی گئے اور میرے ٹکٹ کا انتظام سب انہوں نے کیا. بہرحال میں نے کہا عزیز بھائی مجھے ایک سوال ہے آپ سے. جی جی مولوی صاحب فرمائیے. عزیز بھائی مجھے $100 چاہیے. ارے مولوی صاحب لے لیجیے فوراً, بڑے خوشی خوشی فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہم سے سوال کیا, ₹100 نکال کے $100 ہمیں دے دیے. دو گھنٹے بعد پھر ان کو ہم نے فون کیا, عزیز بھائی بہت ضروری کام ہے, یہ فوراً چلے آئے بچا. جی مولوی صاحب کہیں مطلب $200 اور چاہیے. اب آپ حق انصاف سے کہیے کہ وہ جو پہلی مرتبہ میں دیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق آئے اس میں اور اس میں. مولوی صاحب یہ لیجئے. تیسری مرتبہ پھر ہم نے سوال کر لیا کہ کچھ تھوڑے سے اور چاہیے. تو کہا مولوی صاحب بڑے شاہ خرچ ہیں, آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, کہاں جاتے ہیں آپ خرچ کرنے؟ یہاں تو رائڈ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ پڑھیں یہاں پہ, اس کے بعد کہاں جاتے ہیں آپ, اس کا کیا کرتے ہیں؟ اب سوال بھی ایک, جب اور مانگے تو کہا مولوی صاحب اس وقت تو نہیں ہے, میں بعد میں مہیا کر کے دوں گا. جب ہمارا مانگنے کا سلسلہ نہیں رکا تو اب ہم سلام کر رہے ہیں عزیز صاحب دور سے ہی, وعلیکم السلام, جبکہ ایسے نہیں ہے. اللہ ان کے خیر و برکت دے اور ہمارا کسی کا بھی ہاتھ سوائے محمد والے محمد کے آگے نہ پھیلے. مومن کے مومن پہ حق ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے. اب گھر پہنچ گئے, بیل بجائی, بچہ باہر آیا, ہم نے کہا بابا ہیں؟ بولا ہاں بابا ہیں. بابا سے کہا بابا وہ آئے داڑھی والے جو آپ کے دوست ہیں؟ کہا بیٹے کہہ دو میں گھر پہ نہیں. घर पे नहीं, पैसे तो मिलना दूर, एक अजीज दोस्त और छूट गया। अजीजों बस अल्लाह में, अब्द और माबूद में यही फर्क है। बंदा मांगने से दूर हो जाता है और अल्लाह मांगने से करीब हो जाता है। उससे जितना मांगो आप औलियाए खुदा बनते चले जाएंगे, जितना आप अपनी जरूरतों का इजहार उससे करते चले जाएंगे खुदा के वली बनते चले जाएंगे। और बंदे से जितना मांगेंगे, क्यों, उसकी भी मजबूरी है, उसके जो है इक्तिसाद, उसका फाइनेंस महदूद है, उसका महदूद इक्तिसाद। अल्लाह के यहाँ की खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल में जाके ले लें तो उसके पैसे लग जाते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन अल्लाह ने बेहिसाब दिए इंसान को। जरा सा बॉटल में पानी भर जाए तो उसके पैसे लग जाए, लेकिन उसने बेहिसाब पानी दिया। जरा सी एनर्जी के लिए कोई दुनिया अपनी बनाई हुई एनर्जी या किसी सोलर सिस्टम के जरिए उस एनर्जी को आप तक मुंतकिल कर दे तो पहुंचाने के लिए हाथ फैल जाए कि इसकी कीमत लगेगी, लेकिन अल्लाह ने जरूरियात बशर को हमेशा पूरा किया, चाहे उसका सजदा करने वाला है या उसके कुफर करने वाला है। उसको अगर हमारे सजदे करवाने होते तो हम सबको रेप्टिलिया ऑर्डर में पैदा करता। हमारे सर जमीन से नहीं उठते, हमारे सर जमीन से नहीं उठते। एक चरवाहा था, बकरियां चराता था, जंगल में बकरी चरा रहा था। रास्ते में क्या देखा कि एक दानिशवर भटक गया जंगल में, क्योंकि दानिश अलग चीज है और जंगल के रास्ते अलग से है। जंगल के रास्ते अलग चीज है, भटक गया। जैसे जैसे बाहर निकलना चाहता है उस जंगल से, अंदर जाता चला जा, चरवाहे को देखा कि एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। जैसे उसने दानिशवर को देखा, कहा हुजूर आप यहां कहां? कहा कि भाई मैं भटक गया हूं और मैं किसी सूरत यहां से बाहर नहीं निकल रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं। चरवाहे ने कहा कि मेरी कुछ मुश्किल और मजबूरी है, वो ये है कि मेरी बकरियां चरने गई, जब तक वो नहीं आ जाती मैं यहां से नहीं जा सकता। तो कहा वो कब आएंगी? कहा उनका एक मोयन टाइम, जब वो अपना रिस्क हासिल कर लेंगी, पेट भर जाएगा, वो खुद ब खुद, उनको मालूम है कि किस कितने बजे आना है। जब वो आ जाएंगी तो मैं आपको लेके चलूंगा और आपको असली रास्ते पे छोड़ दूं। उसने अपनी बोरी दी, कहा कि सरकार आप इस पे तशरीफ रखिए। पानी की उसके पास जो भी बर्तन था पानी सामने रखा। सरकार बैठ तो गए, अब उसने कहा कि सरकार कुछ सुनाइए। वो गुस्से में तो थे, कहना कि तुम्हें क्या सुनाऊं मैं, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? उसने कहा हुजूर मेरी क्या क्वालिफिकेशन, में तो ये गरीब का बेटा, गरीब आदमी, मेरा भी दिल था पढ़ूं लिखूं, लेकिन मेरा खानदानी पैसा है, मैं बकरियां चराऊं, मेरे बाप दादा यही करते थे, उसके बाद मुझे विरासत में मीराश में यही मिली, मैं इसी को चराता हूँ। कहा तो फिर जब चराते हो तो बकरी चराओ, फिर मुझसे बात की ख्वाहिश ना करो, क्योंकि बात उससे की जाती है जिसको कुछ आता है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसने एजुकेशन हासिल नहीं की वो बेकार है। बहरहाल एजुकेशन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक एजुकेशन जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तकवा। अल्लाह इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तकवा जो है परवरदिगार आलम के नजदीक सबसे ज्यादा इम्तियाज रखता है। जो क्राइटेरिया है वो तकवा है। उस शख्स ने अजीब और गरीब बात कही चरवाहे ने कि हुजूर मैंने भी उलमा की जूतियां सीधी की हैं और नसाए और नसीहत आले मोहम्मद के जरिए मैंने अपनी जिंदगी में 5 चीजें ऐसी सीखी कि उसके बाद मुझे एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा आखिर वो क्या 5 चीजें तुमने सीखी हैं जिसके बाद तुम एजुकेशन की जरूरत महसूस नहीं करते? उसने कहा कि सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि जब तक दुनिया में हलाल चीज खत्म नहीं हो जाती मैं हराम नहीं खाऊंगा, जब तक दुनिया में हलाल से खत्म नहीं हो जाती मैं हराम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरा ये कि जब तक दुनिया में सच खत्म नहीं हो जाता मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, जब तक दुनिया में सच्चाई खत्म नहीं हो जाती मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। तीसरा ये कि जब तक खजाना खुदा में रोजी खत्म नहीं हो जाती मैं गैर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जब तक अल्लाह के खजाने में रोजी खत्म नहीं हो जाती मैं गैर के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। और वाकई ये बड़ा अजीब मरहला है। हमारे तमाम इमामों ने यह दुआ की है कि खुदाया किसी करीम का हाथ किसी जलील के आगे ना फैलवा। हमेशा दुआ ये करो कि खुदाया किसी नाअहल के आगे मेरा हाथ ना फैला। इंसान की करामत और शराफत को खत्म करने वाला सबसे बुरा मरहला यह है कि इंसान किसी जलील इंसान के हाथ में। करीम का हाथ कभी किसी जलील इंसान के हाथ के सामने ना फैला, किसी ना अहल के सामने। और उसके बाद कहता है कि चौथा ये कि जब तक मैं अपनी जात में ऐब देखता हूं तब तक मैंने ये तय किया है दूसरे की ऐब जुई नहीं करूंगा। जब तक मैं अपने अंदर अपने वजूद में कोई ऐब देखता हूं तब तक मैं दूसरे की ऐब जुई नहीं करूंगा। और पांचवा ये कि मैं जब तक जन्नत ना देख लूं मैं दोजख का कोई काम नहीं करूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो इमाम जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम ने हमारे लिए बहुत सा काम किया, यहां तक आपको मैं ले आया हूं। उसके बाद इमाम के पास एक बहुत बड़ा मिशन है जो बाप ने दिया, जिसकी बुनियाद पर इमाम को करबला में बीमारी तारी हुई ताकि जिहाद साबित हो। और एक बहुत बड़ा अज़्म लेके हमारा इमाम तमाम मुश्किलात को तय करता हुआ मदीने मुनव्वरा पहुंच गया। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम और जाबिर बादशाह इंसान उनके जमाने में, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जैसा जालिम बादशाह इनके जमाने में, अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसा जालिम इंसान इनके जमाने में, और ये सब इमाम को इसलिए खींच रहे कि इमाम आइए हम आपके बाप का बदला लें। क्या इमाम नहीं जानते कि इन जालिमों को हुकूमत चाहिए, मुझे अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन इमाम ने कहा मुझे बदला नहीं लेना। क्या यकीनन इमाम बदला नहीं लेना चाहते? इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस वक्त बदला लेना तुम्हारे हाथों को हुकूमत तक पहुंचाना ताकि तुम जुल्म करते रहो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिस सच्चाई के लिए मेरे बाप ने जान दी है, मेरे बाबा ने जान दी है, मैं उस सच्चाई को मिटने नहीं दूंगा। इमाम ने अपने आप को खामोश कर लिया, दुआओं का सहारा लिया और अपनी जमीनों को बेचना शुरू किया। इमाम ने अपनी जमीनों को बेचना शुरू किया और उस जमीनों से उन जमीनों से मुख्तलिफ जबानों के गुलाम खरीदने शुरू किए और उन गुलामों की तरबियत करना शुरू की। कोई तुर्की जबान का गुलाम था, कोई दूसरे मुकाम का था, कोई फारस था, कोई क्या था। इन सब की इमाम तरबियत कर रहे हैं, अपने साथ दस्तरखान पर बिठाते हैं, अपने साथ उनको उठना बैठना और उनको बताते जाते हैं कि अल्लाह की माफियत ना करो, ये ना करो। और उसके बाद जिक्र हुसैन करते हैं, बाबा के हदफ को समझाते हैं। रोजे आशूर इमाम हुसैन ने 8 सब्जेक्ट पे 74 दर्श हमारे लिए दिए, इंशाल्लाह मौका रहेगा तो बताए जाएंगे। 8 सब्जेक्ट पे इमाम ने 74 दर्श रोजे आशूर तक हमारे लिए छोड़े। अगर इंसान उसको पैरोकार बन जाए और उस हदफ को समझ जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत समझ जाए। तो इमाम ने गुलामों को तरबियत करना शुरू की, जिक्र मसाहिब से उनको आरास्ता करना शुरू किया और उसके बाद उनको राह खुदा में आजाद करना शुरू किया कि जाओ मेरा तुम्हारे पैसे सिर्फ इतना हक है कि जहां जाओ मेरे बाप के बाबा के हदफ को और उसकी मजलूमियत को बताना। अजीजों 1400 साल बाद भी आज कोई जनाबे अली अकबर की शहादत तीर से नहीं बताता, नेजे से बताता। कोई 1400 साल बाद रिवायतों की तब्दीलियों के बावजूद जनाबे अली अकबर की शहादत को तीर के अलावा किसी और चीज से नहीं बताता। इमाम हुसैन की शहादत को तलवार के अलावा किसी और चीज से नहीं बताता है। ये एक मासूम जबान का असर था कि जिसने अपने मकतब में उस सच्ची जबान ने, उस सादिक जबान ने अपने बाबा के गम को फैलाया था, बाबा के मकसद को फैलाया था, बाबा के हदफ को फैलाया था। अजीजों हम तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत अच्छे दौर में हैं। ऐसे ऐसा दौर गुजरा है कि उनकी पैरवी तो बहुत दूर है, अगर करबला जाने का कर्ज कर लो तो हाथ कटवाना पड़े। उसके बावजूद शिया जाते रहे ताकि इस मजलूम की यादगार बुलाई ना जा सके। उसके बाद शर्त यह हुई कि 2 आदमी आएंगे, उनमें से एक को कत्ल होना पड़ेगा, जब जाके दूसरे को शहादत ज़ियारत नसीब होगी। उस दौर से ये शियत गुजरी। हमारे लाखों सलाम हो उन लोगों को कि जिन्होंने मारिफत के बीज हमारे दिलों में बोने के लिए अपने खून का गारा बनवाया, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अजीज ये आजादारी हमारी ये ट्रेडिशन नहीं है, ये आजादारी मीरास है, इमाम का की मीरास है हमारे पास, ताकि हम इसको नस्लन बाद नस्लन लोगों के सामने बयान करें और लोगों के सामने पेश करें। इसमें जाकिर हो, मर्सिया खां हो, नोहा खां हो, कोई भी हो जिसका ताल्लुक इमाम से है, इमाम की इस मिशन से है, ये एक मिशन है जिसको हमें हदक तक पहुंचाना है, तो उसकी शरई जिम्मेदारी बनती है, ये उर्फी जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ इस हदफ को لوگوں تک پہنچائے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے. کیونکہ ہماری گزشتہ نسلوں نے ہم تک بہت اچھی حالت میں اس کو بیچ دیا ہے, لیکن ہم اس کے دشمن مختلف راستے اختیار کرتا جا رہا ہے. عزیزو, ہمیں بہت جگہ جانے کا ملتا ہے, اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے ذاتی انتشار نے عزاداری پہ بھی حملہ کرنا شروع کر دیا. ہماری ذاتی مشکلات نے عزاداری میں برود کر لیا. ایک جگہ کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا. میں نے دیکھا مجلس کے بعد ایک جوان نوح صاحب کو نیمبو دکھا رہا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا مولوی صاحب اس کے منہ میں پانی آئے گا, اس کا نوحہ بگڑ جائے گا. کہاں جا کے ہم اپنے نصیب اور مقدر کو پھوڑیں کہ ہماری انا اور ہماری خود غرضی حسین کے نوحے کو خراب کروانے پر آج آمادہ ہو گئی. اس کو نیبو دکھاؤں تاکہ اس کا نوحہ بگڑ جائے, جیسے وہ اپنا نوحہ یا اپنے خاندان کا نوحہ پڑھ رہا. عزیزو, کبھی وقت ملا تو اس سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ عزاداری میں ہماری نظر میں اور جناب سیدہ کی نظر میں, وہ عزاداری کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ہم عزاداری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں ہماری خود غرضی کے اس جال سے نکال کے باہر پھینک دے کہ جس کی وجہ سے ہم حسین کی عزاداری پہ حملہ ور ہو گئے. یہ واقعی بہت شرماور بات ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں فقیر نہیں چھوڑا, ہمیں غنی بنا کر چھوڑا. قرآن, جیسے آپ نے قرآن پڑھا, اللہ نے ہمارے لیے قرآن کا اہتمام کیا. اس کے بعد اور مزین کرنے کے لیے مولائے کائنات نے نہج البلاغہ جیسی دولت ہمارے لیے چھوڑی, اور سونے پہ سہاگے کے لیے امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ ہمارے لیے چھوڑی, اور مزین بنانے کے لیے اس مظلوم انسان نے بشر کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس بنا کے رکھ دیا. اور امام نے رسالت الحقوق کے نام سے جو کتاب لکھی جس میں 48 رائٹس کو انسان کے لیے, بعض کتابوں میں 48 رائٹس لکھے ہیں اور بعض میں 56 لکھے ہیں, 56 رائٹس امام نے, چھوٹے چھوٹے حقوق جو بشر ہیومن رائٹس ہیں ان کو امام نے ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے حق کو, جس میں امام نماز کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں. آپ نے حقوق نماز کو بھی بیان فرمایا, یاد خدا ذکر خدا کا کیا حق ہے اس کو بھی بیان فرمایا. امام فرماتے ہیں اپنی دعا میں, اپنی اس میں رسالت الحقوق میں, کہ نماز کی عظمت کیا ہے, عظمت نماز کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عظمت نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہیں خدا کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. انسان کسی آفیسر سے ملتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹائم لینا پڑتا ہے, بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن کائنات کے سب سے عظیم ترین ذات والا صفات پروردگار عالم, جس کے لیے ملائکہ ہزاروں سال قیام کرتے ہیں تب ان کو لذت رکوع ملتی ہے, ہزاروں سال رکوع کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لذت سجدہ ملتی ہے, وہ انسان جس کو ایک دو رکعت کی نماز میں ساری لذتیں دی جا رہی ہیں, یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا لطف ہے, ورنہ انسان کہاں اور اللہ کی عبادت کہاں, انسان کہاں اور اللہ کی عبادت کہاں. انسان کو بنایا کس لیے گیا ہے, وہ بن کس لیے گیا ہے؟ یہ کائنات, پوری کی پوری کائنات اس لیے بنائی کہ انسان اس پر تصرف کرے, اس کو استعمال کرے, لیکن انسان اسی کائنات کا ایک حصہ بن کے رہ گیا, اس کا غلام بن کے رہ گیا. جس نے کائنات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا وہ اس دنیا کا غلام بن گیا, اور جس نے اس کائنات کو اپنے اندر میں کر لیا وہ مولا کائنات بن گیا, مولا کائنات بن گیا, تصرف میں رکھا اس کو. امام فرماتے ہیں کہ نماز کی عظمت یہ ہے کہ وہ تمہیں 5 وقت پروردگار عالم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے, اس کی عظمت ہے نماز کی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ عظمت کا وسیلہ ہے, اور نماز عظیم ترین عبادت ہے. ان قبلت قبلت ما سواها وان ردت ردت ما سواها. اللہ نے اس نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. رسول اللہ سے پوچھا یا نبی اللہ نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ایسا انسان جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ گندا رہے, اس کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ گندا رہے. کہا کہ نماز ایک بہتی ہوئی نہر ہے, جس میں اللہ نے تمہیں پانچ وقت نہانے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو پانچ بار دھو لو. اب اس سے زیادہ اور انسان کے لیے کیا بری بات ہوگی کہ ہر روز ایک نہر جاری ہے اور اس کے باوجود انسان اس کو نہیں حاصل کر رہا. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا نماز, خود مولا نے تو پڑھ کے بتایا ہے راتوں کو نماز, نماز تو بہت دور کی بات ہے. مولا کائنات جب کبھی بھی اپنے باغ سے, یہودی کے باغ کی زمینوں کے مقدر سنوار کے مولا کائنات جب تھک جاتے تھے, آپ سچ بتائیے جب آپ تھک جاتے ہیں جاب سے تو کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ گھر. ہر تھکا ہوا انسان گھر کا راستہ لیتا ہے, لیکن مولا کائنات تھک کے مسجد کا راستہ لیتا ہے. جتنا زیادہ تھکے ہیں, جتنا زیادہ پریشان ہیں, مسجد کی طرف آتے ہیں. مسجد کی طرف آنا قمبر نے کہہ دیا مولا, ہر تھکا ہوا انسان گھر کا راستہ لیتا ہے, آپ مسجد میں آتے ہیں, اس کا کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا جاؤ قمبر تم اپنا کام کرو, جو کام تمہیں سونپے گئے وہ کرو. کہا مولا بتانا ہی پڑے گا. کہا قمبر اتنا سمجھ لو کہ تمہارے مولا علی کے نزدیک مسجد جنت سے افضل ہے. مولا پوری دنیا کی عبادتوں کا انحصار حصول جنت ہے اور آپ جو ہے اس جنت سے افضل اس مسجد کو بتا رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ قمبر جب پوچھا ہے تو سن لو علی کے دل کے رازوں کو, مسجد اس لیے افضل ہے کیونکہ مسجد میں آنے سے رب راضی ہوتا ہے اور جنت میں جانے سے نفس راضی ہوتا ہے, اور میں اپنے رب کی رضایت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. کہ جنت میں جانے سے نفس راضی ہوگا لیکن مسجد میں آنے سے رب راضی ہوگا. تو جب اپنے نماز کی جگہ کے لیے ہمارا جو مولا اللہ کی رضایت کو ترجیح دیتا ہو تو اس کی نماز کیسی ہوگی, اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جب نماز کے بارے میں پوچھا, تو آپ نے ہر موقع پر چاہے حسنین نے لباس کا سوال کیا ہو, چاہے یہودی کے گھر جانے کا مسئلہ آیا ہو, چاہے یہودی کے یہاں پر تمام یہودی عورتوں کا بے ہوش ہو جانا ہو, ہر جگہ بیوی نے نماز پڑھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ خدایا تیرے رسول کی بیٹی اور کنیز تجھ سے دعا کرتی ہے, تجھ سے التجا کرتی ہے. اسی نماز کے ذریعے جناب فاطمہ, ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا عملی جامع پہنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہلکی شے نہیں ہے, یہ ہلکی شے نہیں. لہذا امام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اور خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, تو خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز کے سلسلے میں اتنی تاکیدیں فرمائی اور خود عملاً لوگوں کو بتایا کہ یہ نماز کیا ہے. اور جب اس کو امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تو ایک ایسی نماز ادا کر کے بتایا, انی احب الصلاۃ, خدایا میں نماز کو بہت چاہتا ہوں, احب الصلاۃ. جب آپ نے کہا کہ میں نماز کو بہت چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا میں نماز, تو سعید آگے کھڑے ہو گئے کہ مولا آپ نماز کو بہت چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کی نماز پوری ہو, فرزند رسول میں سینے پہ تیر کھاؤں گا, آپ نماز ادا کیجیے. اگر معصوم کے منہ سے نکل جائے انی احب الصلاۃ تو پھر امام کے چاہنے والے آگے بڑھ کے امام کے تیروں پہ, اپنے سینوں پہ امام کے تیروں پہ روک لیتے. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جائے تو آپ نے تو سید السجاد کا لقب اس بات کی دلیل ہے. عزیزوں آج ہم میں جو مشکلات پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم تقابل کرتے ہیں کبھی عزاداری کا نماز سے, کبھی نماز کا عزاداری سے. عزیزوں یہ اس طرح سے ہیں جس طرح سے یہ آنکھیں, اس طرح سے یہ آنکھیں ہوں, ایسا نہیں ہے. امام پہ سب سے زیادہ گریہ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا عزادار سید الساجدین کے لقب سے ملقب, یعنی جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا وہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والوں میں, سلوات پڑھے محمد والے میں. سمجھتا ہوں میرا طریقہ کار اپنا ایک منفرد ہے, نہ جانے آپ لوگ تھک گئے ہیں یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد والے میں. فیض کاشانی آیت اللہ فیض کاشانی اپنی کتاب الحقائق میں تحریر فرماتے ہیں کہ حقیقی نماز کے چھ حصے. نماز کا سب سے پہلا حصہ ہے ضرورت ہے حضور قلبی. انسان اس با عظمت ذات کے سامنے کے لیے جانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر قلب مانے, اور حاضر قلب کے معنی یہ ہے کہ انسان خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے. اور حاضر قلب حضور قلب سب سے بڑی ضرورت بتائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز حقیقی کا دوسرے معنی ہے کہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھے, جو چیز پڑھ رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھے. اب آپ نے دیکھا دو رکعت نماز پڑھی اور دنیا بھر کے प्रोग्राम हमारी जहन में आ गए। हम लोगों को जब तरबियत दी जाती है तो कहा जाता है कि जितना हो सके छोटी नमाज पढ़ाओ, क्योंकि जितनी बड़ी नमाज तुम पढ़ोगे, चूंकि तुम तो पढ़ रहे हो इसलिए यूज टू हो और मसलन उसमें मशरूफ हो, लेकिन मोमिनीन बेचारे उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जितनी लंबी नमाज होगी उनका उतने बड़ा प्रोग्राम चलेगा। जितनी बड़ी नमाज पेश नमाज पढ़ेगा तो पीछे खड़ा हुआ मोमिन इतनी ही बड़ी नमाज में अपना प्रोग्राम बना लेगा, बहुत सारी खोई हुई चीजें मिल जाएंगी, बहुत से सामान उसको याद आ जाएंगे, बहुत सी बात, बहुत से अपॉइंटमेंट, ये तमाम की तमाम चीजें याद आ जाएंगी। लिहाजा फरमाया गया है कि जिस जिक्र को तुम पढ़ रहे हो, जिस नमाज को तुम पढ़ रहे हो, जिस सूरे को पढ़ रहे हो, उसके माना और मफहूम को समझना इंसान के लिए जरूरी। उसके बाद फरमाते हैं कि ताजीम नमाज का एक हिस्सा है कि अगर तुमने ये जान लिया कि मैं किसकी नमाज पढ़ रहा हूं तो फिर कोई ख्याल आपको आके नहीं भटका सकता। ख्याल क्या है? ख्याल क्या है? ख्याल ऐसे कि एक इंसान छाये में सो रहा है और सोते सोते आराम करते करते जोर जोर से चिड़िया बोलने लगे, उनकी आवाज उसको सुनाई देने लगे, उनकी आवाजों में गुम हो जाए, फिर उसको गुस्सा आए, फिर उन चिड़ियों को भगा दे, फिर थोड़ी देर बाद आराम करने लगे, फिर चिड़िया आ जाए बोलने लगे, तो यही हमारी नमाज हो गई। ये इंसान की खिलकत का मकसद है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्न इंसान को इसलिए बनाया है कि वो हमारी इबादत करें, परवरदिगार आलम की इबादत करें। और इंसान अपने हदफ को क्या समझ रहा है? एक थका हुआ इंसान था, जा रहा था, उसने देखा कि दरख्त के नीचे साधु महाराज, इंडिया में तो साधु महाराज ही होते हैं, वो सो रहे थे दरख्त के किनारे, ठंडी ठंडी हवा चली, वो बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसको लगा कि मैं भी इनकी तरह लेट जाऊं, क्योंकि देखा होगा आपने ड्राइवर अपने पड़ोस में ऐसे को नहीं बिठाता जिसको नींद आती है, क्योंकि सोते हुए को देख के नींद आती है। तो उसने कहा ये महाराज सो रहे, मैं भी लेट जाऊं। अब वो बेचारा जब लेटा है तो इतनी प्यारी उसको नींद आई, ठंडी, उसमें थका हुआ था, गर्मी का जमाना, दरख्त के नीचे सोते 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 महाराज तो उठ गए, लेकिन रात हो गई, वो बंदे खुदा नहीं उठा। जब एक देर हुई, थोड़ी देर गुजरी, तो महाराज ने उसको उठाया कि बच्चे बहुत देर हो गई, उठ जाओ। कहा महाराज आज तो बहुत थका हुआ था। बोला हाँ मैं देख रहा था तुम, तो लो बच्चा ये फल खाओ। फल उसके सामने रखे तो कहता है महाराज मुझे फल नहीं, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे दुआ दो। क्या दुआ दूं, क्या आशीर्वाद दूं? कहा मुझे मेरे लिए दुआ करो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। उसने कहा बच्चे पैसे का क्या करेगा? कहा महाराज एक घर खरीदूंगा। कहा बेटा घर का क्या करेगा? कहा फिर एक शादी करूंगा। शादी भी एक मैटर है, जब पैसा आता है तो सबसे पहले आदमी शादी करूंगा। कहा बेटा शादी, कहा महाराज फिर बच्चे होंगे, कहा और कहा कारोबार तरक्की करेगा, कहा फिर क्या करेगा जब सब कुछ हो जाएगा? महाराज फिर मैं इत्मीनान से सोऊंगा। तो उसने कहा बच्चा तू सोने के लिए इतने जतन क्यों करता, यहीं सो जा। लेकिन याद रख ऐसी नींद जो तुझे आज आई है वो फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मैं ये हासिल करके अजीजो नरम गद्दे बना लेना, अच्छे किस्म के कंबल ले आना इंसान के सुकून की निशानी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं कि जिनको ये तमाम चीजें मिलने के बावजूद भी इत्मीनान की नींद नहीं आती है। एक शायर किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, वो तो अखबार पे सो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इत्मीनान किसी और शय का नाम है। अगर दिलों को इत्मीनान देना है तो अल्लाह तत्मैनल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, तो जिक्र खुदा से इत्मीनान दो। इसलिए कि परवरदिगार आलम की अजमत को इंसान जाने, उसकी अजमतों को समझे, और समझने के बाद जब उसकी नमाज पढ़ेगा तो लगेगा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जात के सामने खड़ा हूं और वो मुझे देख रहा है कि मैं उससे क्या मांग रहा हूं, मैं उससे हम कलाम हो रहा हूं, मैं उससे बातें कर रहा हूं, वो मेरी बातों को सुन रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि नमाज का एक हिस्सा है रजा, उम्मीद। इंसान जब नमाज पढ़े तो उम्मीद के साथ पढ़े, ये नहीं कि बस अभी दो तो पढ़ ली, दो और रह गई है, चार पढ़ ली है, तीन रकत और रह गई, नहीं, इस उम्मीद के साथ इंसान नमाज पढ़े कि इसके बाद मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों? नजफ अशरफ आलिम दीन रात को उठते हैं, दो बजे अपने बच्चे को उठाते हैं और मौलाए कायनात के रोजे में जाके नमाजें सब पढ़ते हैं। बच्चा नींद से परेशान, बाबा आप रात को दो बजे क्या करते हैं वहां जाके, क्या मिलता है आपको? कहा बेटा कल बताऊंगा क्या मिलता है। दूसरे दिन फिर लेके गए रात को, तो क्या देखा? کہ مولا کے روزے کے باہر روزہ تو بند پڑا ہے, کوئی ظاہر نہیں سردی کا زمانہ, ایک انسان رات کو دو بجے بیٹھا ہوا تھا, ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا بابا بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, اس کا کام ہے یہ. کہا بیٹا اس کو رات کو دو بجے آگے کون بھیک دے گا جو؟ کہا بابا یہ امید لگا کے بیٹھا ہے. کہا بیٹا یہ تو انسان سے امید لگا کے رات کو دو بجے بھی آنکھیں کھول کے بیٹھے, اور میں اس دینے والے سے جس پہ یقین ہے اس کے لیے میں رات کو نہ اٹھ کے آؤں تو کیا کروں؟ یعنی ہم اپنی امیدوں کو کہاں لے گئے ہیں؟ ہم نے اپنی امیدوں کو جوڑ لیا ہے ان خزانوں سے جو ختم ہونے والے ہیں. لہٰذا نماز کا حصہ یہ ہے کہ انسان امیدوار ہو کے نماز پڑھے. اور اس کا چھٹا حصہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان حیا, اللہ سے شرمسار, اللہ سے اس کو حیا آتی ہو. اور حیا انسان کو جب آتی ہے کہ جب اس کے اعمال میں کچھ, ہم تو سمجھتے نہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہیں. ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا ہمارے ایک دوست کا, انہوں نے کہا صبح عاشور پہ اعمال ہوں گے آ جائیے گا. کہا مولانا آپ کے اعمال خراب ہوں گے, آپ ہی کریے. ہمارے عاشورا کہا صبح اعمال ہوں گے آئیے گا, آپ کے اعمال خراب ہے, آپ ہی کریے ہمارے کی صحیح. عزیز یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان ابھی اس منزل میں نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط مانے اور برا مانے. حیا, اللہ سے حیا کرے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا نوکر ہے, اس سے آپ کی کراکری ٹوٹ جائے, اس کے برتن ٹوٹ جائے, اس کے بعد وہ اکڑ دکھائے تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے؟ اور اگر وہ شرمساری سے کہے کہ مالک مجھے معاف کر دو, تو آپ معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم نے بھی نہ جانے اللہ کے کتنے برتن توڑے, اس کے فرمان کے کتنے برتن ہم توڑ چکے, کبھی ہم نے زندگی میں اس کا حساب نہیں لگایا. لہذا عزیزو نماز کے لیے امام نے جو میں دیکھ کے لیے کہ مولا کی بات ہے, یہ بغیر دیکھے نہیں کی جا سکتی اپنی زبان سے, ورنہ میں حافظے کے معاملے میں دوسرے طریقے کا انسان ہوں. سلوات پڑھے محمد والے مولانا. اور بہت سی باتوں کو امام نے ہمارے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو بیان فرمایا. امام بیان فرماتے ہیں اذ قام احدکم یصلی فانہ ینادی ربہ. امام بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا وہ اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں. مناجات یعنی اپنی نجات کی طلب کرنا, اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. کہ ایک انسان رب کریم کے سامنے کھڑا ہو کے, اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہو کے, اب انسان کو نماز فائدے کیا پہنچاتی؟ تنہائی میں انسان کو نماز کیا فائدے پہنچاتی؟ پانچ مرتبہ تو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے, اور نماز انسان کو پابند بناتی ہے. نماز انسان کو پابند بناتی ہے, نماز انسان کو ذمہ دار بناتی ہے. اس کے علاوہ نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. اگر کوئی انسان برائیوں سے روک دے, فحشاء والمنکرات سے روک دے, بہت سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ جو ہیں امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں انل منکر بھی کرتے ہیں, یہ کیوں ہیں؟ عزیزو یہ نہیں انل منکر ہمارے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے. سٹی میں دیکھا ہوگا بورڈ لگائے ہیں, یہاں پہ سائن بورڈ لگائے ہیں, لگا کے یہاں پر پیٹرول پمپ ہے, یہاں پہ ہاسپٹل ہے, سارے سائن بورڈ لگتے ہیں. ان سائن بورڈ میں اگر کوئی ریسٹورینٹ کا سائن بورڈ لگانا بھول جائے تو کیا اس نے جرم کیا؟ وہ جرم نہیں ہے. اگر سٹی کوئی ایسا سائن بورڈ لگانا بھول جائے کہ جو راستہ جو ہے سمندر میں کھلتا ہو, جیسا یہاں کھلتا تھا ایک راستہ, یہاں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے کہ وہاں پر اگر سائن بورڈ نہ لگائے خطرے کا, تو خطرے کا سائن بورڈ نہیں لگانا جرم ہے. ریسٹورینٹ کا اگر وہ بھول گئے یا نہیں لگا پائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں. اسی طریقے سے اللہ حرام کے سائن بورڈ کو اور منکرات کے سائن بورڈ کو ضرور لگانا چاہتا ہے اور ضرور بتانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنا زہر اثر کرتا ہے. دوا جتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنا زہر اثر کرتا ہے. لہذا ڈاکٹر انسان کو دوا کھانے کی اجازت دیتے ہیں, زہر کھانے کی نہیں. ٹرائی کر لو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور اللہ نے بھی خود ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ایسے نبی کے پاس کہ مثلاً اگر ایک ڈاکٹر کے یہاں بورڈ لگا ہوا ہو کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر لکھ دیتے ہیں, تو کیا کوئی جائے گا ان کے پاس؟ وہ کہے گا وہ کبھی کبھی ابھی ابھی نہ ہو جائے, ممکن ہے کہ یہ جو چانس مجھے مل جائے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر لکھ دیتے ہیں. تو عزیزو جب ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی پسند نہیں کرے تو پھر ایسے نبی کے پاس کون جائے گا جو کبھی کبھی کچھ ایسے نبی کے, تو اللہ ہمیں ایسے نبی کے حوالے نہیں کر سکتے کہ جو کبھی کبھی معاذ اللہ بھٹکی ہوئی باتیں کرے, گمراہی باتیں نہیں. ہمارے نزدیک تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ختم رسول کی تو بات ہی بہت بلند و بالا ہے. ایسا ہمارے عرفا بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ अंधेरे में उल्टी चप्पल भी नहीं पहनते, ये गुनाह नहीं है उल्टी चप्पल का, यानी उसका हमारे अइम्मा का पैर गलती से उल्टी चप्पल में भी नहीं जाता। दुनिया की रोशनियों में और ये सब तमाम गुनाह हमारे अइम्मा खार अलैहिस्सलाम, हमें खुदा का वाकई शुक्र है लाख लाख कि हमें इस तरीके के रहबर और रहनुमा दिए गए कि ये रहबर और रहनुमा हमारे लिए इस तरह के हैं कि उनके यहाँ पे कभी कभी का मसला नहीं है, हर वक्त इनके यहाँ पर। अंबियाए किराम की जिंदगी के समंदर में तरके वाला के जजीरे तो नजर आ गए, लेकिन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तरके वाला के जजीरे भी नजर नहीं आए। हमारे इमामों ने हमारे बड़े अजीब अंदाज में, एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और आने के बाद कहता फरजंद रसूल ये कौन सी बड़ी बात आपके जद ने बयान फरमा दी कि गुनाह ना करो, ये बात तो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाई है। इमाम ने फरमाया कि मेरे जद ने इतना नहीं बनवाया कि गुनाह ना करो, मेरे जद ने फरमाया कि तसव्वुर गुनाह भी ना करो। फरजंद रसूल तसव्वुर गुनाह से क्या हो सकता है? इमाम ने फरमाया कि आग में और धुएं में क्या फर्क है? उसने कहा कि आग जला सकती है, धुआं नहीं जला सकता। इमाम फरमाते हैं गुनाह आग है और धुआं तसव्वुर गुनाह है, गुनाह आग है और धुआं तसव्वुर गुनाह के मानिंद है, धुआं जला नहीं सकता लेकिन सियाह कर सकता है। उन्होंने हमें इतनी भी गुंजाइश नहीं रखी कि हम अपने दिल को सियाह कर लें, इतनी भी गुंजाइश हमारे लिए नहीं रखी कि हम उनके दिल को सियाह कर लें। तो लिहाजा इसके बाद कुरान ने तारुफ कराया कि मोमिन कौन है, मोमिनीन के लिए कहा कद अफलहुल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। फलाह के राग़िब इस्फ़हानी ने मुनफरिदुल कुरान में जो जिक्र किया है, फरमाते हैं कि फलाह जो है कामयाबी को कहते हैं, रास्ते को काट के आगे बढ़ाने को कहते हैं, तीर के निकलने को कहते हैं। तो फरमाते हैं कि फलाह आखिर में कामयाबी के माना में खत्म हो, कामयाब इंसान को फलाह कहते हैं। परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि वो मोमिनीन कामयाब हैं कि जो अपनी नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं, खुशू के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि फला दो तरह की होती है, एक फला दुनियावी होती है, एक फला उखरवी होती है। फलाए दुनियावी के लिए बयान फरमाते हैं कि बका फना, बका गिना और इज्जत। दुनिया में कामयाबी की तीन निशानियां हैं, बाकी रहने वाला, गनी होने वाला यानी बेनियाज होने वाला, और साहिब इज्जत होने वाला। फिर वह फरमाते कि उखरवी फला के माना यह है कि बका ऐसी जिसके बाद फना ना हो। उखरवी बका के माना यह है, फला के माने कामयाबी के माना यह है कि वो बका के जिसकी कभी फना ना हो, और वो गिना कि जिसका बाद से कोई नियाज ना रह जाए, जरूरत ना रह जाए, और वो इज्जत के जिसके बाद जिल्लत की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए। तो परवरदिगार आलम ने उन मोमिनीन को फला के लिए माना में लाके खड़ा किया है। और उसके बाद फरमाते हैं कि खाशिऊन के सिलसिले में इमाम का कौल यह है, इमाम फरमाते हैं कि जिस्मानी और रूहानी खाकसारी को खाशिऊन कहते हैं, खाशे कहते हैं खाशिऊन यानी खाशे और खाजे होने वाले, जिस्मानी और रूहानी खाकसारी को खाशे कहते हैं। इंसान की असल क्या है? मिट्टी से बनी है। आदम कहते हैं अदीम से बनाए आदम, अदीम कहते हैं सतह जमीन की खाक को, अदीम कहते हैं सतह जमीन की खाक को। और इसके वजूद में चार पानियों को मिलाया गया, मीठा पानी, नमकीन पानी, कड़वा पानी और बेजायका पानी। आज भी हमारे कान में कड़वा पानी पाया जाता है, हमारी आंखों में नमकीन पानी पाया जाता है, मुंह में हमारे मीठा पानी पाया जाता है, और नाक में हमारे बेजायका पानी पाया जाता है। तो इंसान की खिलकत के अधीन से बनाए आदम। तो खाकसारी में आदम में और आतिश में क्या फर्क है, शैतान में और आदम में क्या फर्क था? खाक की सिफत यह है कि उसको आप ऊपर उछालोगे तो किधर जाएगी? नीचे की तरफ आएगी। लेकिन कभी आतिश की चिंगारियां नीचे की तरफ आई? वो हमेशा तकब्बुर की तरह ऊपर जाती है। अल्लाह को ये इंकसारी पसंद है कि मेरी अजमत के सामने अगर कोई मुंतशिर हो जाए। मौलाए कायनात के सिलसिले में मौलाए कायनात से कंबर ने पूछा, मौला इस सजदे के माना मुझे बता दीजिए कि ये सजदे दो क्यों है एक रकत में? इमाम फरमाते हैं कि सजदे पे सर रखने के माना ये है कि खुदाया तूने हमें मिट्टी से बनाया है। सजदे में सर रखने के मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ये बयान फरमाते हैं कि पहली बार सजदे में सर रखने के माना ये है कि खुदाया तूने हमें मिट्टी से बनाया, और सजदे से सर उठाने के माना यह है कि खुदाया फिर तू हमें उठा लेगा। جب اٹھا لے گا دوسرے سجدے میں سر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ تو پھر ہمیں اس حال میں بھیج دے گا, اور سجدے سے پھر سر اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ خدایا تو خود قیامت میں ہمیں تو پھر مٹی سے اٹھائے گا. تو مولا کائنات خاک ساری کے اس منازل کو, ان باتوں کو, ان میناروں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے, خشوع کے اسباب کیا ہیں. امام فرماتے ہیں کہ عظمت خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. انسان جب عظمت خدا کی معرفت کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بٹھا لے گا, تب کہیں جا کے اس کی زندگی میں خشوع آئے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دوسرے کاموں کو ہلکا سمجھ لے. اللہ کے سامنے دوسرے کاموں کو ہلکا سمجھنے کا نام خاکساری ہے, اور خضوع اور خشوع کو پیش کرتی ہے. اس کے علاوہ اپنی نماز کو اللہ کے لیے کر دے, اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر کر دے, اس کے بعد ان لوگوں کے لیے شکر ادا کرے, ان پر سلام پھیرے, جیسا کہ ہم سلام میں پھیرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ان صالح افراد پہ اپنا سلام پھیرے کہ جن کے توسل سے پروردگار عالم ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا. عزیزو, یہ ہمارے لیے بہت ہی کریٹیکل سبجیکٹ ہے, اس سبجیکٹ پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں اور بہت کم بولا جاتا ہے, لیکن عزیزو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس نماز کے پیچھے ایک ایسی ذات کی مظلومیت چھپی ہوئی ہے کہ جس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی زوجہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن, راوی لکھتا ہے جناب علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت حسن جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس آئیں, اور آنے کے بعد بیان فرماتی ہیں کہ جابر تم صحابیوں کے خاندان عصمت و طہارت کی, تمہاری گردنوں پہ ہمارے کچھ حقوق ہیں. جابر نے کہا کہ بی بی ہم اپنے حقوق سے کبھی پیچھے نہیں ہوئے. کہا کہ جابر تمہارے گردنوں پہ ہمارے حقوق یہ بھی ہیں کہ جب بنی ہاشم عبادت کی راہوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں, اور اتنا زیادہ بڑھ جائیں کہ ان کی صحت خطرے میں پڑ جائے, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو منع کرو اور ان سے یہ التجا کرو کہ اپنی اس عبادت کی کثرت میں کبھی کر دیں. یہ سننے کے بعد جابر نے کہا آخر کیا وجہ آ گئی؟ امام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ علی ابن الحسین اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ ان کی صحت خطرے میں پڑ گئی. باپ کو روتے ہیں سر سجدے سے اٹھاتے ہیں, باپ کو روتے ہیں سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, باپ کی مظلومیت سے گریہ کرتے ہیں. عزیز, امام کی اس مظلومیت نے, اس امام کی مظلومیت نے کہ دل گھٹ رہا ہے, باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن ہماری آنے والی نسلوں اور شیعت کی ذمہ داریاں امام کو اجازت نہیں دیتی کہ امام دل کھول کے روئیں. عزیز, امام کے ساتھ ایسا ہوا, جابر ابن عبداللہ انصاری آئے, فرزند رسول اللہ کی پناہ اس عبادت سے تھوڑا کمی کر دیجیے, آپ کی صحت سالم نہیں ہے, فرزند رسول آپ نے کیا حال بنا لیا ہے. امام بیان فرماتے ہیں کہ جابر تم نے حق انصاف نہیں کیا, ارے میرے خدا, میرے جد رسول امجد کی تم نے عبادت دیکھی, میرے جد علی مرتضیٰ کی تم نے عبادت دیکھی, لیکن عزیز و امام کا ہر عمل, ہر عمل ہمارے لیے ایک راستہ, ایک بنیاد اور ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے. امام وضو کرتے ہیں تو اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں, اور اتنے اشک بہاتے ہیں اس پانی کو چلو میں لے کے کہ پانی مضاف ہو جاتا ہے, امام پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی امام اس پانی کو پھینکتے ہیں تو پرنالے سے گرتا ہوا پانی امام کے بیت الشرف سے نیچے آتا ہے. وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا, اس نے اپنی ابا کے دامن کو بچایا. کنیز نے کہا کہ یہ پانی گندا پانی نہیں ہے, اس میں سید سجاد کے آنسو بھرے ہوئے ہیں. جانے والے نے جب اس بات کو سنا کہ اتنے آنسو کے امام کے پانی میں مضاف ہو جائے, تو اس نے چلتے چلتے قدم کو روک دیا. عزیز, تو یہ جانے والا معمولی انسان نہیں ہے, یہ بنی امیہ کی طرف سے امام جمعہ اور جماعت بنایا گیا ہے. شہاب الدین نام کا یہ شخص جب سنتا ہے کہ ان کے باپ کو مار دیا گیا اور ان کو رونے بھی نہیں دیا جاتا, تو کہتا ہے کہ کنیز میں تیرے آقا سے ملنا چاہتا ہوں. شہاب الدین کو اجازت ملی, دیکھا کہ امام وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں, ہائے بابا کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں. ایک مرتبہ شہاب الدین کے آنسو نظر نکلنے لگے, کہا فرزند رسول بس کیجئے, اتنا نہ روئیے, آپ کے بابا کی غربت کو میرا سلام. فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ کسی نے کسی جانور کو نہر کے کنارے ذبح کیا اور اس کو پانی نہ پلایا ہو؟ کہا نہیں فرزند رسول, مسلمانوں میں ایسا رائج نہیں ہے. کہا میرے بابا کو نہر فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ شہاب الدین نے کہا فرزند رسول ہم تو آپ کی بابا کی شہادت کے بعد آپ کے دیدار کے محتاج ہو گئے ہیں، اے زہرا کے بیٹے، اے حسین کے بیٹے، اے مظلوم امام، ارے میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کے اس کو دعا دے دیں۔ فرزند رسول یقین جاننا اگر بنی ہاشم اس کو دعا دے دیں گے تو میرے بیٹی کے مقدر سنور جائیں گے۔ ایک مرتبہ شہاب الدین سے امام نے فرمایا کہ شہاب الدین اللہ تمہارے اس دن کو مبارک کرے، تمہاری بیٹی کے نیک نصیب کرے۔ اے شہاب الدین جب سے میرا بابا مظلومیت سے مارا گیا میں نے خوشی کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ اے شہاب الدین بہت بہت شکریہ تم نے ہمیں مدعو کیا۔ کہا مولا آپ کو آنا پڑے گا۔ اے شہاب الدین ہمارے آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ اگر میرے بابا کی مجلس سے عذاب برپا کی جائے تو میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، تمہاری بیٹی کو ضرور دعا دوں گا۔ عزیز شہاب الدین نے مولا کی اس بات کو التجا کو مولا کی اس بات کو قبول کیا اور شہاب الدین نے حسین کی مجلس کو اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز و یہ زین العابدین کے وہ آتشی آنسو ہیں، یہ وہ بے زبان آنسو ہیں کہ جنہوں نے مدینے کے سب سے بڑے محل پر حملہ کیا ہے، سب سے بڑی ذات پہ حملہ کیا ہے۔ وہ وہاں جہاں سے حسین کے ذکر کو روکا جا رہا ہے وہی حسین کے ذکر کو برپا کیا ہے۔ شہاب الدین نے اپنے آقا کو بلانے کے لیے، امام بس کو بلانے کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کیا اور اس کی آگے انتظار میں لگ گئی کہ فرزند رسول آئے، فرزند رسول آئے۔ جب وہ بہت دیر اندر بیٹھا ہوا دیکھتا رہا کہ پورے مدینے کے لوگ آ گئے لیکن زین العابدین نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ وہ بے چین نگاہیں لے کے باہر آیا، آگے کیا دیکھتا ہے کہ میرا فرزند رسول ارے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہاب الدین نے دیکھا اور فرزند رسول کے پاس جو بیٹھ گئے، کہا گئے شہاب الدین یہاں بیٹھ کر مجھے تسلی ملتی ہے، جب میرے بابا کو رونے کے لیے آتے ہیں تو میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ارے شہاب الدین جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نگاہیں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ کہا مولا آخر کیا وجہ ہے اتنی جگہ گھر میں موجود ہے؟ کہا شہاب الدین ارے میں تو اندر آ جاؤں لیکن حسین کے مظلوم ماں، ارے وہ دکھی ہماری ماں دیوالے پر اپنا دامن پھیلائے ان آزاداروں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کا پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود در حسین مزار حسین کی زیارت کا شرف ان تمام مومنین کو زندگی میں بار بار عطا فرما۔ میرے معبود در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود ہماری ممات و حیات کا اہل بیت کے زیر سایہ قرار دے۔ میرے معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو مزدوران بقی میں شمار فرما، ہم سب کو ان کے جانشاروں میں شمار فرما۔ میرے معبود اس سے پہلے ان شرمسار نگاہوں کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں جانے کی نہ دے بلکہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنے اعمال کو اس طرح کا کر کے لے جائیں کہ فرزند رسول دلبند زہرا ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے۔ میرے معبود اس قوم کے بچوں کو علم و معرفت کے نایاب گواہی سے آراستہ فرما۔ میرے معبود ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرما۔ میرے معبود یہ دنیا فانی ہے، میرے معبود اس دنیا نے اہل بیت کا بہت نقصان کیا ہے، میرے معبود اہل بیت کا کوئی نقصان ہماری ذات سے نہ ہونے پائے۔ میرے معبود ہمارے عمل، ہمارے کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار کو محمد و آل محمد کے زیر سایہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
اسیر ہو چلی ہوں سلام لو بابا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
ہمارا قلب و بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفن کا بھی تیزام ہو نہ سکا پڑے ہو خاک پہ کچھ اے تمام ہو نہ سکا
پڑے ہو خاک پہ کچھ اے تمام ہو نہ سکا
یہ ذوق ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے عرب کا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے خوبی کے ساتھ رسن نے میرا گلا بھی ہے
ٹوپی کے ساتھ رسن نے میرا گلا بھی ہے
ٹوپی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا
حضیر ہو کے چلی اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے عرب کا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے ٹوپی کے ساتھ رسن نے میرا گلا بھی ہے
ٹوپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے
ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے
اسیر ہو چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا
میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا
پھوپی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا حاضر ہو کے چلی ہوں سلام دو بابا
ہے ابھی پیش نظر واقعات کرب و بلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شیطا گلا وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ
وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ
عروج بھی سکینہ کیا رہی ہے صدا
کثیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا
اپنے بھائی علی اکبر کے برابر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اصغر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اصغر ہوتے اپنے بھائی علی اکبر کے برابر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اصغر ہوتے باپ کی گو دیکھو تو ہم کر جانا
باپ کی
گود میں دیکھو تو ہم کر جانا بڑھ کے سینے سے لگا لے یہ جو ہے در ہوتے کے جوادر علی اصغر ہوتے بولی بانوں کے جوادر علی اصغر ہوتے استغاثے کی صدا سن کہ یہ بیٹا بھی ہے
سے کی صدا سن کہ یہ بیتا بھی ہے
خود جو سن ہو تو کیا جنگ کے تیور ہوتے
بولی بانوں
کے جواگر علی اصغر ہوتے بانوں کے جواگر علی اصغر ہوتے ان کو عباس سکھاتے علی اکبر کی طرح
ان کو عباس سکھاتے علی اکبر کی طرح
یقین ہو کہ جواں پا کہے خیبر ہوتے
بولی بانوں کے جواگر علی اصغر ہوتے
بولی
میری بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے
میں بھی لیلا کی طرح دے کہ انہیں رن کی رضا
میں بھی لیلا کی طرح دے انہیں رن کی رضا
یہ فنے جاند میں ہم شاہ کے پیمبر ہوتے
بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے
چھنتا کون میرے سر ردا نسی
چنتا کون میرے سر ردا نسی
میرے پہلو میں علی اکبر اصغر ہوتے تھے
بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے
بیبیوں سوکھے ہوئے ہو سونپ دیکھو تو ہنسی
بیبیوں سوکھے ہوئے ہو دیکھو تو ہنسی
بیبیوں سوکھے ہوئے ہو سب دیکھو تو ہنسی
بیبیوں سوکھے ہوئے ہو سب دیکھو تو ہنسی
ہاں یہی پھول جو پانی کہیں تر ہوتے
بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے
خدمت حضرت ہو جات میں یہ نوحا ہے شمیم
خدمت حضرت ہو جائے میں یہ نوحا ہے شمیم
خدمت حضرت ہو جائے میں یہ نوحا ہے شمیم
خدمت حضرت ہو جائے میں یہ شمیر
داد دیتے وہ اگر پر سے باہر ہوتے
بولی بانوں کے جواگر علی اکبر ہوتے بولی بانوں کے جواگر ہوتے
اپنے بھائی علی اکبر کے برابر ہوتے یا حسین صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيع الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب يا حجة الله على خلقه
السلام علیکہ یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولاتی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولانا حسن ابن علی ایہا المصطفی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار، ولا جعله اللہ آخر الہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولائے ابا الفضل العباس واختکا زینب و بنتکا سکینہ جمیعاً و رحمت اللہ و برکاتہ، السلام علیکہ یا مولایا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت اللہ و برکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من آوارک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ.
Thank you. Oh, yeah.